کی زندگی کی تجلیاں ہیں. محمد
وہ الگ مقام ہے جو کہتا ہے وہ بھی الحی ہم بھی حی, ہم ایک دوسرے کے حی یرزق زندہ ہے رزق پاتے ہیں, بس وہی حی ہے, اس کو بھی حی ماننا خود کو بھی حی ماننا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ یہ شرک ہے, وہ بھی حی ہم بھی حی یہ شرک ہے, بس وہی حی ہے, یہ ہے توحید, بس وہی زندہ ہے الحی. اچھا میں اس بحث کو آپ کے سامنے جدید سائنس کی روشنی میں بھی گزارش کروں گا اور قدیم فلسفے کی روشنی میں بھی, اور اس فلسفے کی روشنی میں کہ جو فلسفہ قدیم تو ہوا ہے لیکن مردہ نہیں ہے, وہ فلسفہ قدیم ہے لیکن باطل نہیں ہے. فلسفے کا بہت بڑا حصہ جو قدیم فلسفہ تھا وہ اب باطل ہو چکا ہے, لیکن فلسفے کی کے بعض مباحث ابھی بھی زندہ ہیں. آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ زندگی کی تعریف کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے آپ حضرات بہت زیادہ چیں بجبی رہتے ہیں, یہ علماء میں اختلاف بہت ہوتا ہے. سائنسدانوں سے آگے پوچھے لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے, لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے پوچھئے, اختلاف تو نہیں ہے نا کہیں خدا نخواستہ, کیا اختلاف ہے سائنسدانوں کے درمیان؟ زندگی کی تعریف پر متفق نہیں ہے نہ لفظاً نہ معناً. اب دھیرے دھیرے میں اشارے کروں گا اور کوٹ کرتا رہوں گا کہ کہاں کہاں کس نے کیا کہا. زندگی کی تعریف, ڈیفینیشن آف لائف, حیات کیا ہے, ایک تعریف عام تعریف یہ ہے کہ زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہے کہ زندہ میں تغذیہ کی صفت ہوتی ہے, زندہ وجودات غذا لیتے ہیں, ان میں گروتھ ہوتی ہے, ایولوشن ہوتا ہے, ارتقاء نشو و نما. اور تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت یہ ہے کہ ان میں ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے, عمل تولید, تولید بالمثل, اپنے جیسا وجود خلق کرنے کی تخلیق کرنے کی فکر ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے. بعض سائنسدانوں نے یہ تعریف کی ہے, بایولوجی کے جو ماہرین ہیں ان میں سے بیشتر نے, سب نے نہیں بیشتر نے, اور بیشتر نے جو تعریف کی ہے وہ سب کے سب متفق نہیں ہیں, چونکہ اور کوئی متبادل اچھی بڑی جامع و معنی تعریف پیش نہیں کر سکے تو کچھ تو کرنا ہے, اسی تعریف کو نقل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. توجہ ہے, کبھی کبھی کسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی ضرورت ہے, بحث کو آگے بڑھانا ہے, تلاش و جستجو آگے بڑھانی ہے, بات آگے بڑھنی ہے, اس لیے کسی چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا کچھ نہیں ہے تو یہ بات مانے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ زندہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں تغذیہ کی صفت ہو, جس میں گروتھ کی صفت ہو, فیڈنگ گروتھ ریپروڈکشن, یہی ہے تعریف عام طور پر, عام طور پر جو اسکولوں میں بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے. اگر اس کو حیات کی تعریف کے طور پر قبول کر لیا جائے تو خدا کی ذات گرامی میں نہ تغذیہ ہے, نہ گروتھ ہے, نہ ریپروڈکشن, نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ اس میں تغیر ہے, نہ ارتقا ہے, اور لم یلد ولم یولد. یہ اللہ کو حی کہیں یا نہ کہیں، یا تو ہم اللہ کو الحی مانیں تو حی کی حیات کی اس تعریف سے دستبردار ہو جائیں، اگر حیات کی اس تعریف کو تسلیم کریں تو اس کے الحی ہونے کا انکار کریں۔ اس موڑ پہ پہنچ گئی گفتگو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے وہ قیوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر حیات کی تعریف کیا ہوگی، کس معیار پر ہم سمجھیں کہ وہ حی ہے؟ توجہ ہے، صرف ایک کلمہ حی کی تفسیر، حیات کی تعریف، کل شب کی تقریر میں جو میں عرض کر رہا تھا حیوان کی تعریف، یہ کتنی دشوار ہے، کتنی مشکل ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہاں حیوان کے کیا معنی، یعنی حیات، مجرد زندگی، خالص زندگی، حیوان یعنی حیات، اور آپ حیوان کہتے ہیں، بس ترین درجہ حیات کو، یہ بھی بہت مشکل سے کہا میں نے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، حقائق کا الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ بہرحال اب یہ ایک تعریف آپ کے ذہن میں رہی جو سائنس نے پیش کی ہے، یہی ایک تعریف نہیں پیش کی ہے سائنس نے، سائنس نے اس کے علاوہ بہت سی تعریفیں پیش کی ہیں، اور میں جہاں تک ممکن ہوگا وہ تعریفیں بھی آپ کے سامنے نقل کروں گا اور کچھ گفتگو کروں گا اس پر کہ سائنس زندگی کو کیسے پہچانتی ہے، سائنس موت کو کیسے پہچانتی ہے۔ فی الحال یہ تعریف ہے سائنس کی دی ہوئی زندگی کی تعریف، کہ تین صفتیں جو ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میٹر کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے، یا میٹر میں وہ کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، یا میٹر میں وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کی بنا پر فیڈنگ، گروتھ اور ریپروڈکشن ممکن ہو پاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنس کے، وجود کے، عالم ہستی کی کیٹیگریز میں کون سی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، حیات کو کنڈیشن مانتے ہیں، کیریکٹرسٹک مانتے ہیں، ایٹریبیوٹ مانتے ہیں، صفت مانتے ہیں یا موصوف، صفت مانتے ہیں یا فعل۔ خاصی دقیق بحث ہو گئی، لیکن طالب علمانہ بحث ہے، آپ زندگی کو کون سا مقولہ کہتے ہیں، مقولات میں سے کون سا مقولہ ہے زندگی، کنڈیشن کا نام ہے، صفت کا نام ہے، ایک ڈیفینیشن جو آپ پیش کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے جس کنڈیشن میں فیڈنگ اور گروتھ اور ریپروڈکشن ممکن ہو پاتی ہے، تو یہ کنڈیشن ہے، کنڈیشن کس کیٹیگری میں آتی ہے، آنڈولوجی میں یا وجود، علم الوجود میں، علم ہستی میں، کنڈیشن کس کیٹیگری میں ہے، کس کلاس میں ہے، یہ کس مقولے میں ہے۔ اچھا اسے تم مقدمے کے طور پر ذہن میں رکھیں، وقت گزر گیا، مقدمے کے طور پر ذہن میں رکھیں، ایک تعریف یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے گزارش کی حیات کی، اور اس تعریف کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم حی نہیں کہہ سکتے، قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے قرآن مجید میں، جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہاں فرمایا ہے جو تم قربانی کرتے ہو یہ اس کا خون یا گوشت یا اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ غذا سے بے نیاز ہے، اور فرمایا آپ تو تغذیہ کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، فیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، گروتھ، تغیر، ارتقاء نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ الصمد،
صمد کے معنی یہ ہے کہ وہاں تغیر نہیں ہے. گروتھ بہرحال تغیر کا نام ہے. اور اس کے بعد لم یلد ولم یولد, تو اس تعریف کی روشنی میں الحی نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ الحی ہے. اس لیے علماء کلام نے حیات کی تعریف دوسرے انداز سے کی. ابھی یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ تعریف بھی ہمیں کہاں تک ساتھ دیتی ہے, اور علماء عرفان کی تعریف کیا ہے اور وہ کہاں تک ساتھ دیتی ہے. علماء کلام یہ کہتے ہیں کہ حیات وہ حقیقت ہے جو علم اور قدرت کے ابعاد میں منقسم ہوتی ہے. البتہ یہ لفظیں میری ہیں, میں بعض مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ لفظیں اختیار کر رہا ہوں. حیات وہ حقیقت ہے, حیات حقیقت ہے, حقیقت حیات وہ حقیقت ہے کہ جب یہ ظاہر ہوتی ہے تو دو انداز سے ظاہر ہوتی ہے, یا علم یا قدرت. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حیات وہ عامل ہے کہ جو ادراک اور عمل کو وجود میں لاتی ہے. حیات یعنی زندگی سے دو چیزیں وابستہ ہیں, علم اور قدرت. یہ تعریف اس لیے علماء علم کلام نے پیش کی کہ یہاں پر تغذیہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر گروتھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر ریپروڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں علم کا بھی اس بات ہے اور قدرت کا بھی. اس بنا پر کہتے ہیں کہ اللہ حی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی حیات کی بنا پر علم و قدرت کو ثابت کریں یا علم و قدرت کی بنا پر حیات کو ثابت کریں. اب یہ دو تعریفیں ابھی ذہن میں رکھیں عزیزان گرامی. ایک وہ تعریف جو آج کے بیشتر علماء علم حیاتیات کرتے ہیں, اور ایک وہ تعریف جو علماء کلام کرتے رہے ہیں. بس اس تعریف کو تمہید کے طور پہ ذہن میں رکھیں, اور پھر گفتگو آگے جاری رہے گی. وقت ختم ہو رہا ہے آج. علم کلام کی جو تعریف ہے کہ حیات, حیات وہ حقیقت ہے کہ جو علم کو ثابت کرتی ہے, جو قدرت کو ثابت کرتی ہے, یہ تعریف کچھ دور تک اور دیر تک ہمارا ساتھ دیتی ہے. بحث کو سمیٹ کر ایک جملہ عرض کروں کہ حیات وہیں ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے جہاں علم کا اظہار ہوتا ہے یا جہاں قدرت کا اظہار ہوتا ہے. جب تک یہ دو صفتیں ظاہر نہ ہوں, دو میں سے صرف ایک نہیں, دونوں صفتیں ظاہر ہوں ایک دوسرے کی ہم آہنگی کے ساتھ. بڑی کڑی شرط ہے یہ. علم بھی ظاہر ہو, قدرت بھی ظاہر ہو, علم قدرت سے ہم آہنگ ہو, قدرت علم سے ہم آہنگ ہو, جہاں یہ تجلی ظاہر ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ حی ہے. عجیب منزل تک گفتگو پہنچ گئی. اب آپ حیات انبیاء اٹھا کر دیکھیں, تاریخ انبیاء, تاریخ اولیاء, تاریخ ائمہ. بہت سے لوگ معجزات سننا ہی نہیں چاہتے, معجزات کی تعبیر کرتے ہیں, توجیہیں کرتے ہیں. میں معجزے کے موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ ہم عام طور پر جب تک روح اور جسم ساتھ ساتھ رہتے ہیں زندگی کے قائل ہوتے ہیں, اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ علم کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اسی جسم کے ذریعے سے. قدرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اسی جسم کے ذریعے سے. یہ ہاتھ, اس سے جب ہم قلم اٹھا کے کچھ لکھتے ہیں تو علم کا اظہار ہوتا ہے. اسی ہاتھ میں جب ہم شمشیر لے کر شمشیر زنی کرتے ہیں تو قدرت کا اظہار ہوتا ہے, ہے نا؟ اب یہ صرف مثالیں ہیں, قدرت کا اظہار منحصر نہیں ہے شمشیر بدست ہونے میں. علم کا اظہار منحصر نہیں ہے کہ قلم بدست ہو انسان. کبھی قلم سے علم کا اظہار ہوتا ہے, زبان سے علم کا اظہار ہوتا ہے, کبھی نگاہوں سے علم کا اظہار ہوتا ہے, کبھی صرف نگاہوں سے علم کا اظہار ہوتا ہے. اور صرف اظہار نہیں ہوتا, نگاہوں میں علم منتقل بھی ہو جاتا ہے. ارے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو یہ آپ کا مسئلہ, ہم نے دیکھا, ہم نے سنا, ہم نے پڑھا, ہمیں یقین ہے. ہم نے دیکھا کہ شہر علم جس نے اپنے آپ کو کہا, اس نے کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لیا, اور اس نے جو سب سے بڑی کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے علی ابن ابی طالب علوات پہلے محمد. جملہ عرض کر رہا ہوں, اسے یاد رکھنا, یہ جملہ بھی پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. محمد کی کتاب قرآن نہیں ہے, قرآن خدا کی کتاب ہے, محمد کی کتاب علی ہے. کافر ہے وہ جو کہے گا قرآن محمد کی کتاب ہے, مشرک ہے, کافر ہے, نبوت مصطفیٰ کا منکر ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے بطور معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے تصنیف تھوڑی کی ہے, یہ کتاب حضور کی تصنیف نہیں ہے, ورڈ آف گاڈ, اللہ کا کلام قرآن. جو تصنیف مصطفیٰ نے کی ہے وہ ایک دو تصنیفیں نہیں ہیں. مصطفیٰ کی ایک تصنیف کا نام ہے علی, ایک کا نام ہے زہرا, ایک کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین. یہ مصطفیٰ کی تصنیف ہے. کیسے تصنیف فرمائی؟ کعبے میں علی پیدا ہوئے, دستے مصطفیٰ پہ آئے, اب تک آنکھیں بند تھیں, اس بعد آنکھیں کھول کے بچے نے پیغمبر کو دیکھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ اے علی, تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا, میں نے تمہیں اپنے علم کے لیے.
علی اسی دن باب مدینۃ العلم بن گئے.
علی کو اسی دن باب شہر علم بنا دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز
بس گفتگو روک رہا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ جہاں حیات اور قدرت, علم اور قدرت دونوں ظاہر ہوں وہاں ہم زندگی کے قائل ہیں. ہم لوگ عام طور پر زندگی اور قدرت یہ سب جب تک جسم اور روح کا رشتہ ہے تب تک دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے وہ ہستیاں ہیں جہاں جسم الگ ہے, جسم پامال ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ریلنگ کا بھی اظہار ہو رہا ہے, قدرت کا بھی. ایسی ہستیاں اس ذات حق کو پہچانواتی ہیں جو الحی القیوم. جیسے ہم کہتے ہیں الحی القیوم, جیسے قرآن کہتے ہیں الحی القیوم, کیسے ہم پہچانیں گے الحی القیوم؟ کیسے پہچانیں گے؟ کس کے ذریعے سے, کس کے واسطے سے, کس کے وسیلے سے؟ یہ ہستیاں پہچانواتی ہیں الحی القیوم. بس گفتگو روکا ہوں, آج پہلی محرم ہے. پھر وہ شعر دہرا دوں, ہے محرم نقل ماتم کے لیے فصل بہار, تازہ ہوتا ہے غمے چاہے شہیداں ہر برس. یہ غم کا تازہ ہونا یہ بھی حیات و قدرت حسین کی تجلی ہے, وہ حسین جس میں تصرف کی طاقت یہ تھی کہ جب تشریف لے گئے ہیں جناب ام سلمہ سے رخصت ہونے بیوی ام سلمہ کے پاس, بیوی ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے, ام المومنین تو تھی ہی لیکن حسین انہیں یا امہ کہا کرتا, یا امہ. جناب سید الشہداء تشریف لے گئے اور کہا میں جا رہا ہوں عراق جانا, بی بی تڑپ گئی, عراق کی طرف نہ جاؤ, عراق کیوں نہ جاؤ؟ تمہارے نانا سے سنا ہے عراق کی سرزمین سے قتل کر دیے جاؤ. فرمایا یا امہ انا مقتول لا محالہ, مجھے قتل ہونا ہے. اللہ اکبر, مجھے معلوم ہے وہ نشیب جہاں میرا گلا کاٹا جائے گا, جہاں میرا سر میرے تن سے جدا کیا جائے گا. آدھا گر گرامی آپ کو دکھاؤں قوت تصرف حسین, علم حسین, قدرت حسین, جو تجلی ذات حق ہے, تجلی ذات حق. اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئی, زمین کربلا پست. معجزہ ہے, حجت خدا کا معجزہ, ولی حق کا معجزہ, امام وقت کا معجزہ, انسان کامل کا معجزہ. زمینیں پست ہوئی, زمین کربلا بلند ہوئی. آپ نے ہاتھ بڑھایا, ایک مٹھی خاک لیا اور لفظ تربت استعمال کیا. ہمارے اعضا خانوں میں تعزیے بنائے جاتے ہیں, اس میں چھوٹی چھوٹی قبریں بنائی جاتی ہیں, اس میں خاک کربلا رکھی جاتی ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے تربت. یہ تربت حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. سب سے پہلے یہ تربت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر پیغمبر کو دی تھی. اس کے بعد یہ تربت سرکار سید الشہداء نے جناب ام سلمہ کو دی اور کہا اسے اسی تربت کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا نے دی ہے. جب یہ تربت خون ہو جائے تو سمجھیے گا کہ حسین قتل ہو گیا. مجلس ختم ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی, وقت تمام ہو گیا. بس یہ دو جملے کہہ دوں کہ جناب ام سلمہ سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد جو رات آئی سرکار سید الشہداء نانا کی قبر پر گئے.
عالم نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں ایک شب میں سرکار سید الشہداء تین مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے اور اس کے بعد ماں کی قبر پہ حاضری دی نانا کی قبر مبارک پہ جب پہنچے وقت سحر تو ایک حالت نومیہ طاری ہوئی جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ حضور قبر کے باہر تشریف لائے ہیں جناب سید الشہداء نے کہا نانا بس مجھے اپنے ساتھ لٹا لیجیے اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا حضور نے کہا بیٹا حسین جاؤ عراق کی طرف جاؤ تمہارے لیے کچھ مقامات ہیں تمہارے لیے کچھ منازل ہیں کہ جو مخصوص کر دیے گئے ہیں وہ تبھی ملیں گے جب کربلا میں قربانیاں دی جائیں گی اخرج الى العراق سرکار سید الشہداء نانا کی قبر سے جدا ہوئے اب ایک جملہ عرض کروں بس اسی پہ ختم ہے مجھے نانا سے جو کچھ حسین کی بات ہوئی وہ تو ہم تک روایت کے ذریعے سے پہنچی مگر جب ماں کی قبر پر حسین گئے ماں کی قبر سے لپٹ کے حسین نے کیا کہا ماں نے حسین کو کیا جواب دیا بس تصور کیا جا سکتا ہے عرفا نے عرفا نے یہ جملے نقل کیے ہیں ماں نے کہا بیٹا تم میں تنہا نہیں جانے دوں گی میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں کربلا تک کا سفر میں تمہارے ساتھ چلوں علوم قرآن المعارف اہل بیت سے آشنا فرمائے پروردگار ہمیں مکتب حسینی کا سچا طالب علم بنا دے پروردگار ہمیں حقائق اشیاء اور حقائق امور کا علم عطا فرما پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے پروردگار حضرت خاتم علیہ السلام اور اہل بیت ختمی مرتبہ علیہم الصلاۃ والسلام کے فیوض و برکات کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام کر دیں پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لگا